اور وہ اسی کے متعلق کسی بات کی تحقیق کرے تو اس کو گول جواب مت دو. پیچھے ہو پیچھے. جس سے تم اپنی کوئی حاجت دنیاوی یا دینی پیش کرو اور وہ اسی کے متعلق کسی بات کی تحقیق کرے تو اس کو گول جواب مت دو, اس سے تلبیس مت کرو, چھپاؤ مت. جس سے اس کو غلط فہمی یا الجھن اور پریشانی ہو, خام خواہ بار بار پوچھنے میں اس کا وقت ضائع ہو, کیونکہ وہ تمہاری غرض کے لیے پوچھ رہا تھا, پوچھنے میں اس کا وقت ضائع ہو اور جبکہ وہ تمہاری مطلب کے لیے پوچھ رہا ہے, اس کا تو کوئی مطلب نہیں. پھر اگر اس کا صاف جواب دینا منظور نہ تھا, چھپانی تھی بات, تو اپنی حاجت ہی پیش نہ کرتے, خود ہی تو اس کو اس مضمون کی طرف متوجہ کیا, پھر اس کو دق کرتے ہو یعنی پریشان کرتے ہو. اس کی ایک مثال ہے کہ مثلا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ ملازمت پر لگا دیجئے, کوئی ملازمت ہو تو ہمیں بتائیے گا. اچھا بھائی, کسی سے بات کی کہ جی فلاں, اچھا پوچھے بھائی آپ کون سی ملازمت کریں گے, جو کام ہو, تنخواہ کیا, پر مناسب تنخواہ مل جائے. اچھا بھائی, کسی سے بات کی کہ بھائی ایک ایسے حاجت مند ضرورت مند ہے تو ان کو آپ, اچھا ہاں بھائی ٹھیک ہے بھیج دیجئے گا. اب ان سے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں وہاں. اچھا ایک ہفتے بعد جاؤں گا. اچھا ملازمت کیا ہے, یہ تو میں نہیں کر سکتا. تو دیکھیے نا, کام کس کا, کام بھی آپ کا اور پریشان کرنے کا ٹھیکہ بھی آپ نے لیا. ایک چھوٹی سی مثال ہے. تو یہ چیز ادب کے خلاف ہے. جب ایک چیز پیش کی, یا تو صاف صاف کہہ دیتے بھائی دیکھو یہ کام ہے, اگر جس اس کام میں ہو تو میری گنجائش تو بتائیے گا. ادب. گفتگو میں متکلم یعنی بات کرنے والا, متکلم جس دلیل پر رد یا جس دعوے کے خلاف ثابت کر چکا ہو. بات کرنے والے نے ہماری کسی بات کو رد کیا, ہماری کوئی دلیل تھی اس کو جھٹلا دیا بھائی کہ یہ اور حقائق سے, یا ہم نے کوئی دعویٰ کیا تھا اس کو خلاف کیا تھا اس نے ثابت کر دیا, اس پر فرما رہے ہیں تم کو ان مقدمات پر کلام کرنا ہو تو کچھ مذائقہ نہیں, مگر وہی بات پھر دوبارہ کہ جس دلیل کو وہ رد کر چکا ہو اسی کو دوبارہ پیش کرنا, یہ بہت بے ادبی کی بات ہے. ایک آدمی اپنے گھر پہ آیا, بیوی سے کہا جلدی سے روٹی دے دو. اس نے بھائی جلدی کس بات کی ہے, اس نے کہا میرا مناظرہ ہے, سامنے بیٹھ جائیں سامنے, میرا مناظرہ ہے, یہ دیکھو پنکھے کے نیچے آ جاؤ, ڈبل ڈبل مزہ ملے گا. ہمارے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم نے سنایا کہ ایک شخص کسی کا مہمان ہوا تو اس کو نماز پڑھنی تھی, تو نماز اس نے جانباز بچھائی, نماز پڑھو یہاں نہیں پڑھو. اچھا کہاں پڑھو, کہا اس پنکھے کے نیچے پڑھو. اچھا کوئی خاص وجہ, कहा इस पंखे के नीचे नमाज पढ़ने से 27 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा, इस पंखे के नीचे 27 गुना ज्यादा सवाब। वो क्या हो जाए? कहा असल में ये पंखा मैं मस्जिद से उतार के लाया हूं। और मस्जिद की जमात के सवाब 27 गुना होता है कि नहीं होता? इसलिए इस पंखे के नीचे नमाज पढ़ने से 27 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा। तो अब उसने कहा भाई रोटी, उसने कहा मेरा मुनाजरा है। अच्छा, उसने खाना लाके सामने रख दिया। पूछा खैरियत क्या मुनाजरा है? कहा एक आदमी कहता है कि भैंस भैंस के जो सर पर है ना वो सींग होते हैं, और मैं कहता हूं कि नहीं होते। तो बीवी हंसने लगी, उसने कहा तू तो मुनाजरा हार जाएगा। कहा वो कैसे? कहा वो तेरे सामने सींग वाली भैंस भैंस लाकर खड़ी कर देगा। अब शोहर हंसने लगा, हंसता क्यों? कब मैं फिर भी मुनाजरा जीत जाऊंगा। कब वो कैसे? वो तो तेरे सामने सींग वाली भैंस लाके खड़ी कर देगा, फिर तू कैसे जीतेगा? कहा मैं कहूंगा भैंस के सर पे सींग नहीं होते। ये है, इसी को समझाया, जब एक बात को मना कर दिया वो इसरार ना करो। और इसकी एक मिसाल और सुनिए, ये हमारे यहां का रोजमर्रा का मामूल है और उमूनन दीनदारों ही के साथ करते हैं, दुनियादारों के साथ मजाल नहीं है काम करने की। और वो क्या है? अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सवाल क्या है? अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझको आपसे कुछ बात करनी है। जी मेरे पास माजरत अभी वक्त नहीं है। बात खत्म होगी ना? होना क्या चाहिए? सलाम करके चले जाए, ठीक है ना? नहीं, थोड़ा सा वक्त बस। जी मेरे पास अभी वक्त नहीं है, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा बाद में आ जाएगा, बस ज्यादा नहीं। अच्छा जवाब बाद में दीजिएगा, बात सुन ले। अरे भाई जरूरी काम से जाना है, बस ज्यादा नहीं। अच्छा भाई अब इतना तंग किया, चल बैठ जाओ। पता चला आधे घंटा तो उन्होंने अपना मसला ही पेश किया। ये क्या है? मुख्तसर। ये सख्त बेअदबी की चीज है, अदब। खाना खाने में ऐसी चीजों का नाम न लो जिससे सुनने वाले को घिन पैदा हो, बाज़े तबीयतों को ये इससे बहुत तकलीफ होती है। खाना खाने के दौरान बाज़े क्या करते हैं? बाज़ों को चूहा छिपकली इन चीजों से वो होती है, तो लोग छेड़ते हैं खाम खाम, तो ऐसा ना करना चाहिए। अदब। बीमार के सामने या उसके घर वालों के सामने ऐसी बातें मत करो जिससे जिंदगी की नाउम्मीदी पाई जाए। आयादत का मसला क्या है कि आयादत करना एक तो उस शख्स के लिए जायज है कि जिसके जाने से मरीज को खुशी हो, लेकिन जिसको देखकर मरीज को तकलीफ हो। मेरे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐसे शख्स के लिए आयादत बिल्कुल जायज नहीं है। जैसे कभी पुरानी कोई तकलीफ पहुंची, अब उसको पता चले जी फला बीमार है, अब वो पहुंच जाए जनाब चलो हम भी सवाब लेंगे, तो उसको सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि उससे अजियत हुई थी, उसके लिए हरगिज जायज नहीं आयादत ले जाना। और फिर आयादत के लिए जाते हैं तो अब वही बात जो नाउम्मीदी की बात है, क्या हो गया आपको, कैसे अच्छे बोले थे? अरे भाई ये क्या था ड्रामा है वहां पे, अब बताओ क्या हाल होगा मरीज का भी और घर वालों का भी? वही ना नाउम्मीदी, अभी जबान कुछ नहीं बोली, अभी तो सिर्फ ड्रामा किया, अभी जबान नहीं खोली, अभी तो फुलझड़ियां बाद में फूटेंगी, اب وہ پھول جڑی کیا پھوٹنی شروع ہوئی؟ تکلیف کیا آپ کو؟ اب پوری کہانی ان کو سناؤ. وہ مریض جس سے بچارے سے بولا نہیں چاہتا, وہ لازم ہے کہ ہر ایک کو پوری کہانی سنائے. اور یاد رکھیے گا, عیادت کے مسائل میں یہ نہیں ہے کہ مریض عیادت کرنے والے کو پوری سٹوری سنائے کہ کس ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, پھر کہاں سے کہاں گیا تھا, اس کے ہاتھوں مرتے ہوئے بچا, پھر اس سے وہاں گیا, پھر وہ گیا, جتنے آئیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کو سنائے, ریکارڈ کر لے, پھر جو آئے کہا پہلے تم باہر سن کے آ جاؤ. جیسے صدر میں دکانوں پہ ہوتے ہیں نا, پانچ روپے گلاس, 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 ویسے ہی کرتے ہوئے. عجیب تماشا. ارے بھائی مریض بےچارا اس سے بولا نہیں جا رہا, اس سے بیٹھا نہیں جا رہا, اب یہ جناب پوری سٹوری سنیں گے جب تک ان کو چین نہیں آئے گا. یہ سخت بے ادبی کی بات ہے. اور مریض کو اذیت دینا ہے, تکلیف دینا ہے, اس کو عیادت پر اجر اور ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا. اسی طریقے سے کیا دوا استعمال کریں؟ ارے بھائی یہ ڈاکٹروں کے چکر کو چھوڑو, میں آپ کو مجرب نسخہ بتاتا ہوں. ہمارے جو بہنوئی صاحب تھے نا, بستر پہ لگ گئے تھے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اب دوسری شادی کی تیاری کر رہے ہیں. اب مان لو 10 آدمی عیادت کو آئے, اور لازم ہے ہمارے یہاں کا جو ماحول, چونکہ ہماری تو تربیت نہیں ہے نا, تو 10 کے 10 آدمی ضرور کوئی نہ کوئی نسخہ دے کر جاتے ہیں. سب کے پاس ٹوٹکا, نانی جان کا ٹوٹکا اور نسخہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے, اور ہر ایک ضرور بتائے گا. وہ تو عیادت کرنے آتا ہی اسی لیے, وہ عیادت کرنے اس لیے نہیں آتا کہ میں مریض کی دل جوئی کروں, وہ تو آتا ہی اسی لیے کہ اپنا وہ سینے کا درد منتقل کرے, وہ درد دل منتقل کرنے آتا ہے اصل میں. اب آپ بتائیے 10 آدمیوں نے نسخہ دیا, کس کے نسخے پر عمل کرے؟ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ 10 کے 10 نسخے ایک بالٹی میں ڈالے, اس کا گھوٹا بنائے اور پی جائے, یہ ہوگا. اس لیے یاد رکھیے, ادب ہے کہ مریض کو نہ ڈاکٹر کا پوچھے نہ دوا کا پوچھے, الا یہ کہ بے تکلفی ہو اور وہ حالات سے پتہ چلتا ہے. ہاں مریض یا گھر والے خود پوچھیں کہ بھائی کوئی آپ کی نظر میں ڈاکٹر ہے تو بتائیے گا, تب اس کے لیے اچھا بھائی میں مشورہ کر کے بتاؤں گا, یا جانتا ہو تو بتا دیں کہ جی ایسے ہے, تب جائز ہے. ورنہ ہرگز نہ ڈاکٹر پوچھے نہ کوئی پوچھے, کہ اچھا بس اس کو تسلی دے کے اللہ تعالیٰ نے آپ نے علاج کیا, سنت پر عمل کیا, اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. گھبران بلکہ ایسا چہرہ رکھے کہ مریض بھی خوش ہو جائے. اسی لیے تو سارے بیمار آغا خان جانے کی فکر کرتے ہیں کہ کم سے کم ہنستے مسکراتے چہرے تو دیکھنے کو ملیں گے. اس لیے فرمایا نہ حق دل ٹوٹے گا, تسلی کی باتیں کرو کہ انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے. ارے کچھ نہیں ماشاءاللہ, تسلی کی بات کرو, اگرچہ موت کے قریب بھی ہو, یاد رکھیے گا پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ہو نہیں, تسلی اور امید کی باتیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ, کیا دیکھو کیسے ہے ادب. اگر کسی سے پوشیدہ بات کرنی ہے اور وہ بھی اس جگہ موجود ہے کہ کسی کے بارے میں بات کرنی ہے, تو آنکھ سے یا ہاتھ سے ادھر اشارہ مت کرو, نہاک اس کو شبہ ہوگا. اور یہ جبکہ, اور یہ بھی اس کی شرط یہ ہے کہ جبکہ اس کے بارے میں بات کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے, اور اگر شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے تب تو بات ہی کرنے کی اجازت نہیں ہے, اشارہ کرنا تو بات کی چیز ہے اور گناہ کی بات ہے. کسی کے غم یا پریشانی یا دکھ یا بیماری یا بم دھماکے یا حالات خراب ये सब नहीं लिखा, लेकिन बात है बहुत अहम। किसी के गम परेशानी दुख बीमारी बम धमाका हालात खराब स्ट्राइक की खबर सुनो तो कबल पुख्ता तहकीक के किसी से न कहो। यकीन जाने अखबार पढ़ना छोड़ दें, टीवी देखना छोड़ दें, एसएमएस पर खबरें लेना छोड़ दें, यारों से इंफॉर्मेशन लेना छोड़ दें, ज्यादा नहीं सिर्फ 10 दिन ये काम करके देख लें, इतने मजे की जिंदगी गुजरेगी कि क्या कहना। बहुत मजे की जिंदगी गुजरेगी। हमें महंगाई इसलिए लगती है कि अखबार में लिखा होता है कि महंगाई है। हर चीज, और फिर ये जितनी खबरें होती हैं ये सब माजी की खबरें, और माजी की खबर से हम क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। यकीन जाने बड़े मजेदार की जिंदगी गुजरेगी, और ऐसा नहीं होगा कि हम पत्थरों के दौर में पहुंच जाएंगे कि जी इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हां कोई जरूरत की चीज है, वो जरूरत की चीज है उसी वक्त देख ले। मसलन रोजाना रेलवे का टाइम टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई काम है, इंक्वायरी मौजूद है, अखबार मौजूद है, दूसरे हालात मौजूद है, मालूम कर ले बस, रोजाना पढ़ना जरूरी है। ये भी एक मुस्तकिल वो चीज है, और मैं सच अर्ज करता हूं अगर ये काम करके देख ले सुकून ही सुकून होगा और कोई टेंशन नहीं होगी, बड़ी पते की चीज है। और रही फिर के आखिर अगर हर खबर से बेखबर हो जाए, तो मैं खबर से बेखबर नहीं कर रहा, जिस खबर से बाखबर करना है मेरे शेख और मुर्शिद फरमाते हैं हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की रहमतुल्लाह ने फरमाया, तू कर बेखबर सारी खबरों से मुझको, तू कर बेखबर सारी खबरों से मुझको, इलाही रहूं एक खबरदार तेरा। और तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, तुझसे कुछ कोई कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा। और मेरे मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जौके तलब मुख्तलिफ, जौके तलब मुख्तलिफ दहर में देखता रहा, जौके तलब मुख्तलिफ दहर में यानी जमाने में, जौके तलब मुख्तलिफ दहर में देखता रहा। आह मेरे शेख फरमाते हैं 40 लाख 50 लाख हजी हज करने जाते हैं, कोई शादी मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई कारोबार मांगता है, कोई फैक्ट्री मांगता है, हर आदमी कुछ ना कुछ मांगता है, और है ही दर मांगने का। लेकिन मेरे मुर्शिद फरमाते हैं इन 40 लाख 50 लाख हाजियों में से कितने लोग हैं जो अल्लाह से अल्लाह को मांगते होंगे। इसलिए फरमाया जौके तलब मुख्तलिफ दहर में देखता रहा, अख्तरे बेकरार ने तेरा सवाल कर दिया कि अल्लाह हम आपसे आपको मांगते हैं, और जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमी मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शह नहीं मेरी। सुभान अल्लाह। इसलिए कोई बात आगे बढ़ा देना बिला उसके ये दुरुस्त नहीं है। जैसे आमतौर पे खानदानों में घरों में होता है कि किसी के यहां किसी की बेटी देखने आए, पूरे खानदान में खबर नशर कर देते हैं। अब वो अगला भी परेशान होता है, ना अभी बात हुई ना कुछ हुई, अभी वो देखने आए और कहां की कहां लगा दी। तो ये भी चीजें बुरी है कि जिस का मामला होता है उसको बुरा लगता है कि इस तरह बात को मत फैलाओ। इसलिए ये सब भी चीजें, और किसी बात को कहना हो तो उसकी तहकीक कर लो, बगैर तहकीक के आगे बात ना पहुंचाए। सुभान अल्लाह। اللہ اللہ ایک ادب یہ بھی ہے جب اپنے بڑوں کی مجلس میں جائے خاموش بیٹھے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالی نے کان دو دیے اور زبان ایک دی, اس لیے فرماتے تھے سنو زیادہ بولو کم. اور پھر زبان کے آگے دانت ہیں اور دانتوں کے آگے ہونٹ ہیں, مطلب بولنے میں بھی اتنی پابندی کہ ضرورت کا بولو. سبحان. اور پھر ایک بات اور فرمائے, فرمائے دیکھو عرب کا بچہ بغیر ضربہ یضربو ضربن اور ضربہ زید عمرن, عمر کو زید سے پٹوائے بغیر وہ عربی بولتا ہے. انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے, اردو بولنے والے کا بچہ اردو بولتا ہے, سندھی کا بچہ سندھی بولتا ہے, بنگلہ دیش والے کا بچہ بنگلہ دیشی بولتا ہے. کیوں؟ وہ کوئی گرامر تو نہیں پڑھتا, صرف حضرت نے فرمایا صرف سنتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو لوگ سنتے نہیں نا وہ بولتے بھی نہیں ہیں, قاعدہ ہے نا. جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جو بہرا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا, کیونکہ سننے گا نہیں بولے گا نہیں. سبحان اللہ. اس پر فرمایا, اب تصوف کی بات فرمائے, فرمایا کہ اسی طریقے سے اپنے جب بڑوں کے پاس جاؤ تو سنو زیادہ بولو ضرورت کا اور خاموش رہو. اور فرمایا کہ جو اپنے بڑوں کی سنتا ہے سنتے سنتے اپنے بڑوں جیسی بولنے لگتا ہے. اس لیے فرمایا سنتے رہو, سنتے رہو گے ویسی بولنے بھی لگو گے. جب اللہ تعالی, حضرت نے ایک اور سمجھا, فرمایا جس وقت ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ کیا جاتا ہے, جس وقت ریکارڈ کیا جاتا ہے تو وہ بولتا نہیں ہے, خاموشی سے محفوظ کرتا ہے. پھر جب اس کو پلے کا بٹن دباتے ہیں, اب وہ جو محفوظ ہوتا ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا پہلے لے لو, سنو, اور سن کے کانوں کے ذریعے سے دل میں محفوظ کر لو. ضروری بات اس کو ڈائری میں نوٹ کر لو, ڈائری میں یادداشت کر لو, محفوظ کر لو. انشاءاللہ اللہ تعالی چاہیں گے زبان بھی کھول دیں گے. سبحان اللہ. یہ تھی حکیم الامت کی کتاب آداب المعاشرت. اسے یہ تو ہر گھر میں رکھنے کی چیز ہے, ہر گھر میں رکھنے کی چیز ہے. آداب المعاشرت, عین پر زور دے رہا ہوں, ہاں بے نہ بنا دینا اس کو, کیونکہ ایک صاحب نے یہی کیا نا, حضرت نے ان سے فرمایا کہ یہ کتاب لو, تو وہ انہوں نے وہ والی لے لی, بے والی. اللہ اللہ. فرمایا کہ تاثیر صحبت کی مثال فقہی مسئلے سے, یہ میرے مرشد میرے شیخ عارف باللہ رومی ثانی قطب العالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات ہیں, فیوز ربانی اس کا نام ہے, اور حضرت والا کے یہ حرمین شریفین کے ملفوظات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس سفر میں بھی حضرت والا کے ساتھ حاضر خدمت تھا. تاثیر صحبت کی مثال فقہی مسئلے سے, یعنی صحبت میں کیا اثر ہے, اس کی مثال فقہ سے اس کی مثال سمجھائے. ارشاد فرمائے کہ اگر آپ کے پاس, یہ اس زمانے میں 1997 کا ملفوظ ہے, اس زمانے میں 10,000 پر زکات فرض ہو جاتی تھی, اس لیے اس زمانے کو ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے جس پر زکات فرض ہے, اور مان لے کہ ہر رمضان کی 25 کو آپ زکات ادا کرتے ہیں, 24 تاریخ کو ایک دن پہلے 10,000 کی رقم اور آ گئی, تو اب اس پر بھی زکات فرض ہو جائے گی. دادا 25 کو جو زکات دی جائے گی وہ 20,000 پر دی جائے گی, اگرچہ اس پر ایک سال ابھی نہیں گزرا, جو مزید 10,000 آئی اس پر سال نہیں گزرا, لیکن یہ ایک ہی دن میں بالغ ہو گئی, اور اب اس پر بھی زکوٰۃ کے حساب میں یہ شامل کی جائے گی. کیوں؟ کیوں؟ فرمایا اس رقم کی صحبت کی برکت سے جس نے 11 مہینے اور 28-29 دن تک مجاہدہ کیا, اس کی برکت سے وہ رقم بھی اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو گئی. لہذا میرے شیخ فرماتے ہیں فقہ کے اس مسئلے سے, تصوف کا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدات کیے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں جو رہتا ہے جلد بالغ ہو جاتا ہے, یعنی اس کو جلد وصول اللہ نصیب ہو جاتا ہے, یعنی وہ جلد ہی اللہ والا بن جاتا ہے. آج سورہ کہف پڑی تھی, سورہ کہف میں اللہ تعالی نے کتے کا ذکر فرمایا. آپ سوچیں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کتا جو ہے یہ وہ جانور ہے جو کہ نجس العین کہلاتا ہے, یعنی جو سراپا جس کا تھوک جس کا جسم کا ہر حصہ نجس ناپاک اور پلید ہے. اور کتے کی جو نجاست ہے عام نجاست کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کو 3 مرتبہ دھلو وہ پاک ہو جاتی ہے, لیکن کتے کی نجاست اور اس کے جھوٹا اس کو 3 نہیں بلکہ اس کو 6 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جاتا ہے, یعنی 7 مرتبہ اس کو پاک کرنا ہوتا ہے. اب سوچیں, لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جو نجاست میں جس کی نجاست عینیت کے ساتھ ہے جس کی ایک ایک چیز نجیس ہے اور جس کی نجاست کو 7 مرتبہ دھویا جاتا ہے, اللہ تعالی نے تمام نجاستوں میں اس کا ذکر کر دیا کہ وہ اللہ والوں کے ساتھ رہ کر وہ کتا بھی جنت کے اندر جائے گا. یعنی گویا کہ مخلوقات میں جو نجس العین تھا اس کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے اللہ والوں کی صحبت کا اثر اور تاثیر اور برکت کو بتا دیا کہ جن کی صحبتوں سے کتا جانور نجس العین جس کی نجاست 7 مرتبہ دھوئی جاتی ہے وہ جنت میں جائے گا, تو ان کی صحبتوں سے انسانوں کا کیا حال ہوگا. یہ صحبت کی تاثیر ہے کہ جو کتوں کے, حالانکہ جنت کتوں کے لیے نہیں ہے, جانور جنت میں نہیں جائیں گے, لیکن علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحیوان میں حیوان میں 10 جانوروں کا ذکر کیا ہے, ان 10 جانور کے وہ 10 جانور جنت میں جائیں گے جس میں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹنی مبارک بھی ہے, اور اس میں یہ کتا کا بھی ذکر ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے. حالانکہ جنت نہیں کتوں کے لیے, لیکن صحبت کی تاثیر بتانی ہے. نبی نہیں تھے وہ حضرات, انبیاء علیہ السلام کے جو جانور ہیں, حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہے, اس طرح وہ مچھلی ہے یونس علیہ السلام کی, وہ بھی جنت میں جائے گی, تو وہ نبی نہیں تھے, وہ اولیاء تھے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس اولیاء کی صحبتوں کا ذکر کر کے قیامت تک کے آنے والوں کو, مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ جن اللہ والوں کی صحبت سے, جن اللہ والوں کی صحبت سے کتے اور جانور محروم نہیں رہتے, انسان کیسے محروم رہیں گے. اور پھر وہ کتا قرآن پاک کا جز بن گیا, پوری کائنات میں, پورے عالم میں, یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی جب قاری تراوی میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو لازمی اس کتے کا ذکر سورہ کاف پڑے گا, وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, لازمی پڑے گا. یہ کہے گا یار کتے کو کیا پڑھیں, چھوڑو. اور پھر حضرت نے فرمایا اور دیکھو ان اللہ والوں کی صحبت سے اس کتے کا یہ اثر ہو گیا کہ وہ قلبن, 3 حروف ہیں کاف لام با, ایک حرف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نیکی کا فرمایا, لہذا اس کل کتے کے ذکر پر 30 نیکیاں ملیں گی. یہاں ایک علمی حظ کے لیے ایک اور مزیدار بات سنیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الف لام میم کا اس روایت کے اندر کہ ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے, لہذا اس نیکس گر کیا پھر فرمایا جیسے الف لام میم یہ تین حروف ہیں، الف حرف لام حرف میم حرف، یعنی الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف ہے، اور ہر حرف حرف پر دس نیکی ملے گی. اس سے فرمایا کہ اس سے اس حدیث شریف سے ان احمق اور بے وقوفوں پر رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ جب قرآن مجید کو سمجھے نہیں تو بغیر سمجھے اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مثال میں اسی چیز کو ذکر کیا کہ امت اس کے معنی نہیں جانتی، الف لام کی میم کے معنی امت نہیں جانتی، اس کا ذکر کر دیا. لہذا اس سے ان احمق اور بے وقوفوں پر رد ہو گیا جو کہ امت کو تلاوت قرآن سے محروم کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن شریف کی صرف تلاوت کرے اس کو نہ سمجھے، یہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ہے کہ اس کی تلاوت کرنے کے بعد جو اس کا دوسرا حق ہے اس کے مطالب معانی اور مفاہیم یعنی اس کے مطلب اور اس کو سمجھنے کی طرف توجہ دے، یعنی ایک سٹیپ آگے بڑھے اور اس کے سمجھنے کی طرف جائے، گویا کہ دین پر دین سیکھنے کی طرف توجہ دے. اب اس میں ایک علمی حظ اور لذت اور، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں محققین فرماتے ہیں کہ اس میں 30 نیکی نہیں بلکہ اس میں 90 نیکیاں ملیں گی. اے مولوی صاحب سن غور سے، کیسے؟ فرماتے ہیں دیکھو الف، الف ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے. کیسا دیکھو نقطہ، کیا عجیب، الف میں الف لام اور فا ہے تب بنا نا الف، ویسے 30 نے کیا ہوگی. لام میں 3 حروف ہیں، لام الف اور میم، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، اور میم میں بھی 3 حروف ہیں، میم یا اور میم. سبحان اللہ، اللہ تعالی کے فضل سے کیا وعید ہے. سبحان اللہ، کرے ہمیں جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں اسی گہرائی سے اس پر اجر و ثواب عطا فرما دیں، قبول بھی فرما لیں بے ادبیوں کو، کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، صحوان ہو، آمدن ہو یا صحوان ہو، جان بوجھ کرو یا بھولے سے غیر ارادی، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دیں. اور ظاہری نہیں، یہ گہرائی کے مطلب والے اجر و ثواب اپنے کرم سے عطا فرما دے تو مزے آ جائیں گے. اور پھر رمضان شریف کی عام حالت میں تو نفل کا ثواب رمضان شریف میں فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، تو قرآن پاک میں وسلم یا ہم 70-70 کیا جانے، بس بے حساب انڈیل دیجئے. رہی بات کہ ہمارا ظرف چھوٹا ہے، ہمارا برتن چھوٹا ہے، تو اے اللہ ہمارا برتن چھوٹا ہے، ہمارے برتن کو بڑا بھی بنا دیجئے اور اپنے شایان شان بڑا بنائیے، ہماری کمزوری کو دیکھ کر نہ بنائیے گا. جس طرح سے آپ نے آسمان میں ہمارے رزق کا برتن رکھا ہوا ہے، وفی سمائی رزقکم، فی ظرف کے لیے آتا ہے کہ نہیں، لہذا ہمارے رزق کا جو برتن ہے، ظرف جو ہے وہ آسمان میں ہے، وہ پھر سما، وہ آسمان میں رکھا ہوا ہے. رزق کم، تمہارا رزق تھوڑا تھوڑا اس میں سے دیتے رہتے ہیں. کیا فرمایا؟ عجیب، وما تو ادون، جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا. آپ بتائیے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ نہیں تھا لیکن کتنا کرم ہے کہ فرما رہے کہ ہم نے تم سے وعدہ کیا تمہیں رزق دیں گے، گھبراؤ مت، تمہارا رزق آسمان کے برتن میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے جہاں وہ خراب بھی نہیں ہوتا، اور ہم وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے تمہیں دیتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے تمہیں ایک دم سے زیادہ گندم دے دی تو تم شکایت کرو گے اللہ میاں ساری گندم چوہے کھا گئے، دودھ کی شکایت کرو گے کہ بلی پی گئی، بجلی نہیں آ رہی تھی ریفریجریٹر نہیں چلا تو سارا دودھ خراب ہو گیا، لہذا ہم نے سنبھال کے رکھا ہے. لہذا جس طرح سے آپ نے اپنے کرم سے ہمارے جسمانی رزق کے برتن کو آسمانوں پہ رکھا ہوا ہے، اسی طرح سے اپنے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کیسے سوچے، بس اسی طریقے سے ہمیں روحانی رزق کا برتن بھی اپنے شایان شان خوب بڑا عطا فرما دیجیے، اور اس کو لبا لب بھر دیجیے اپنی شفقتوں سے، عنایتوں سے، اجر سے، ثواب سے، محبت سے، معرفت سے، اور بے پناہ مغفرت سے اور رحمت سے. اور اس رمضان شریف کو ہمارے لیے اشد محبت کا اور نسبت مقام صدیقیت کا عطائے نسبت مقام صدیقیت کا ذریعہ بنا دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا صلی اللہ برحمتك يا رحمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.